بدھ 3 اگست کی سیبین کے ساتھ مہاپارس افتر کا سلام. سارک وزرائے داخلہ کے اجلاس میں بنگلہ دیش غیر حاضر, مگر کشیدگی کے باوجود بھارت کی وزیر داخلہ آ رہی ہیں. ایک بھارتی سفارتکار,
ہم نے تو سوچ لیا ہندوستان میں چاہے پاکستان چلے آگے یا نہ چلے, ہم نے تو گاڑی چلانی ہے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کی تنظیم ساک کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس سے پہلے آج ان ممالک کے سیکرٹری داخلہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزرائے داخلہ کا ایک روزہ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے, جس میں انڈین وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ بھی شرکت کر رہے ہیں. اسلام آباد سے ارم عباسی.
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اس اجلاس میں شرکت کے لیے آج شام پاکستان پہنچ رہے ہیں, اور اس موقع پر بعض مذہبی جماعتوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. ان کے دورہ پاکستان کی مخالفت صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں گزشتہ روز سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا کے کارکنوں نے بھارتی پارلیمان کے باہر احتجاج کیا. ساک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان علاقائی سیکیورٹی کے موضوع پر گفتگو ہونی ہے, لیکن تمام نظریں ایک مرتبہ پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کسی دو طرفہ ملاقات کے امکان پر لگی ہیں.
پاکستان کے انتخابی کمیشن نے وزیر اعظم کی نااہلی کے متعلق درخواست دینے والی سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی درخواستوں کے ساتھ 17 اگست تک دستاویزی ثبوت لے کر آئیں. الیکشن کمیشن نے یہ حکم حزب مخالف کی 4 جماعتوں کی طرف سے پیناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام آنے کے بعد نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران دیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم کی پولیس نے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد کی موت کو قتل کی واردات قرار دے دیا ہے. پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈی آئی جی ابو بکر خدا بخش نے بتایا کہ تفصیلی فورنسک رپورٹ کے مطابق سامیہ کی موت سانس روکے جانے یا گلا دبانے سے ہوئی. 28 سالہ سامیہ شاہد کی موت 20 جولائی کو ان کے آبائی گاؤں پنڈوری میں ہوئی تھی. انڈیا کے وزیر برائے امور خارجہ وی کے سنگھ نے سعودی حکومت کے ساتھ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہزاروں بے روزگار تارکین وطن محنت کشوں کی حالت زار سے متعلق بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
مسٹر سنگھ انڈین حکام کی جانب سے سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو غذائی امداد پہنچائے جانے کے کئی روز بعد آج صبح جدہ پہنچے ہیں. سعودی عرب میں اکثر انڈین شہری سعودی تعمیراتی کمپنیوں میں کام کرتے تھے, جہاں سے انہیں نکالا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں پر ان کے مہینوں کی تنخواہیں واجب الادا ہیں. پاکستان نے بھی سعودی عرب میں پھنسے اپنے 8,500 شہریوں کی مدد کے لیے ایک خصوصی فوڈ سینٹر قائم کیا ہے. دیگر رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ فلپائن کے تقریباً 10,000 سے 20,000 مزدوروں کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاجی تحریک کے دوران انڈیا نواز کئی سیاستدان وفاداریاں بدل کر انڈیا مخالف تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. انڈیا مخالف یہ احتجاجی تحریک 8 جولائی کو پولیس آپریشن میں مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے جاری ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں 52 سالہ ہند نواز سیاسی رہنما افتخار مسگر نے ہند مخالف احتجاجی ریلی میں اچانک نمودار ہو کر اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے اس موقع پر سرکاری سیکیورٹی ترک کرنے کا انکشاف کیا اور ہند مخالف نعرے بازی کی. ان کے بعد عوامی اتحاد پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 کشمیری سیاسی کارکنوں نے بھی ہند نواز سیاست کو خیر باد کہہ دیا اور احتجاجی تحریک میں شامل ہو گئے. گزشتہ ہفتے حریت کانفرنس کے رہنماؤں سعید علی گیلانی, میرویز عمر فاروق اور یاسین ملک نے مشترکہ بیان میں ہند نواز اراکین اسمبلی اور دوسرے ہند نواز حلقوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اقتدار کی عیاشی کو ترک کر کے اپنے لوگوں میں واپس آ جائیں.
یورپی کونسل کے سربراہ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ مہینے بغاوت کی کوشش کرنے والے افراد کے ساتھ انسانی حقوق سے متعلق یورپی قوانین پر عمل کرے. یورپی کونسل کے سربراہ نے یہ بات انقرہ میں ترکی کے وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد کہی. ان کا کہنا تھا کہ بغاوت کے مبینہ منصوبہ سازوں کے خلاف اقدامات لینے میں حکام حق بجانب ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ترکی کے انسانی حقوق کنونشن پر عمل کو معطل کرنے کے فیصلے کے باوجود اسے انسانی حقوق کے یورپی معیارات کے مطابق عمل کرنا ہوگا. شام کے شہر حلب کے مضافات میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت نواز فورسز نے روسی فضائی مدد سے اختتام ہفتہ پر باغیوں کی جانب سے کیے گئے بڑے جارحانہ حملے کے بعد اب ایک بار پھر زمینی کنٹرول حاصل کر لیا ہے. برونڈی نے ملک میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری سیاسی تشدد کو ختم کرنے کی کوششوں کے طور پر اقوام متحدہ کی پولیس کی تعیناتی کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز کنٹرول میں ہیں. واضح ہے کہ گزشتہ برس ملک کے صدر پیری کورنزیزا کی جانب سے تیسری بار صدارتی انتخاب کی دوڑ میں شامل ہونے کے اعلان کے بعد سے 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور انڈیا سے جانے والی ایمریٹ ایئر لائن کی ایک طیارے نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ تمام مسافروں کو طیارے سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے. ریپبلکنز میں اختلافات. ٹرمپ ذہنی طور پر غیر متوازن ہیں. تفصیلات کے لیے آپ یہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنی بڑی خبر کی طرف. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ جنوبی ایشیائی ملکوں کی تعاون تنظیم ساک کے وزرائے داخلہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں. وزرائے داخلہ کا ایک روزہ اجلاس کل یعنی جمعرات کو اسلام آباد میں ہوگا. بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے. بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کہہ چکے ہیں کہ اس موقع پر کوئی بھی دو طرفہ ملاقات نہیں ہوگی. واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. تو کیا سارک وزرائے داخلہ کانفرنس اس معاملے پر کسی پل کا کام کر سکتی ہے؟ کیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ملکوں کے مابین جمود کو توڑا جا سکتا ہے؟ ہم نے دونوں ملکوں کے سابقہ سفیروں سے اس سلسلے میں بات کی ہے اور اس بات کا بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر جائزہ لیں گے کہ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ کی عدم شرکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. لیکن وزرائے داخلہ کے اجلاس سے پہلے اس کی تیاری کے لیے ان ملکوں کے سیکٹریز داخلہ کے اجلاس کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی. نعرے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے پاکستان آنے پر آج اسلام آباد میں لگائے گئے. بھارتی وزیر داخلہ ساک اجلاس میں شرکت کے لیے آج اسلام آباد پہنچے اور اس موقع پر بعض مذہبی جماعتوں نے ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے. اسلام آباد میں احتجاج میں شریک بعض شہریوں کا کہنا تھا
مقصد یہ ہے کہ obviously آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کشمیر میں حالات ہیں آج کل کچھ لاکھوں میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. کل میرے جو بھائی ہیں ادھر جماعت دعویٰ کی انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی ہے. اس میں 6-7 سال کے بچوں کی آنکھیں ظاہر ان کی آنکھیں ظاہر اسے دیکھ کے ہم لوگوں کا جو ہے نا جو جذبہ ہے وہ بڑھ رہا ہے.
میں ایف ایس سی کر لی ہے. میں بھی یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں فی الحال. لیکن میں تو یہ کشمیر کی وجہ سے آیا تھا یہاں پہ کہ جیسے درزل ہو رہا ہے.
بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے دورہ پاکستان کی مخالفت صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں گزشتہ روز سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا کے کارکنوں نے وزیر داخلہ کے دورہ پاکستان کے خلاف بھارتی پارلیمان کے باہر احتجاج کیا. سارک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان علاقائی سیکیورٹی کے موضوع پر گفتگو ہونی ہے لیکن تمام نظریں ایک مرتبہ پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کسی دو طرفہ ملاقات کے امکان پر لگی ہیں. بھارت کی سارک اجلاس میں شمولیت اس مرتبہ بھی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی لیکن انڈیا نے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کو بھیجنے کا اعلان اس شرط پر کیا کہ اس دورے کے دوران کوئی دو طرفہ ملاقات نہیں ہوگی. بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات نہ کرنے کے رد عمل پر وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ انہیں بھی ملنے کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بھی اسی پچ پر کھیلیں گے جس پچ پر بھارت کھیلے گا. پاکستان انڈیا افغانستان بھوٹان سری لنکا بنگلہ دیش مالدیو اور نیپال پر مشتمل اس علاقائی تعاون کی تنظیم کے ڈھاکہ میں سن 2005 میں منعقدہ سربراہی اجلاس میں طے پایا تھا کہ رکن ممالک کے وزرائے داخلہ ہر سال باقاعدگی سے ملاقات کریں گے تاکہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد پہلی ملاقات ڈھاکہ میں 2006 میں ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں ہونے والا سارک کا اجلاس وزرائے داخلہ کا 7th اجلاس ہوگا، اور اس سے پہلے آخری اجلاس 2014 میں کھٹمنڈو میں منعقد ہوا تھا۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اجلاس میں علاقائی تعاون پر غور ہوگا۔ ان کا اصرار تھا کہ انڈیا کی شرکت ملک کی ہمسائے پہلے کی پالیسی اور سار کے زیر اثر علاقائی تعاون کا مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی علاقے میں سیکیورٹی تعاون کو آگے بڑھانے کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آج سار کے سیکرٹری داخلہ کی ملاقاتوں کے بعد کل یعنی جمعرات کو سار کے وزرائے داخلہ کی ملاقاتیں ہونی ہیں۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ نے سنا، بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم نے ڈھاکے میں سینئر صحافی بدر الحسن سے بات کی۔
جی نہیں، اس قسم کے کوئی بیان وزیر خارجہ سے یا وزیر داخلہ سے، وزارت داخلہ وزارت خارجہ سے، اس قسم کے کوئی بیان اب تک نہیں آئے، اور کوئی میڈیا میں بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ذرا حیرانگی کی بات ہے۔ تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو میرا جواب یہ، ہمیں اس قسم کے جو نیوز ہے نظر نہیں آ رہا۔
لیکن آپ لوگوں کو یہ تو علم ہے نا کہ وزرائے داخلہ کی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں؟
ہاں بالکل
جی۔ تو وہاں کے میڈیا نے بھی اس کو کہیں کوئی اس کا ذکر نہیں کیا؟
نہیں، جو ہمارے جو میڈیا ہے، میں نے کچھ سوال کیے تھے یا ہمارے کچھ گورنمنٹ آفیشل تھے، کچھ کئی آپ لوگوں نے ڈسکلیمر کیا ہے، انہوں نے مجھے جو جواب دیا ہے انہوں نے وہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کانفرنس ہو رہی ہے، انٹیریئر منسٹر کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو ہمارے یہاں پہ منسٹر نہیں جا رہے، اور یہ نیوز بھی کسی اخبار میں، کسی میڈیا میں، کسی ٹی وی میں نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے کچھ نہیں بتا رہے ہیں۔
بدر الحسن صاحب، پاکستان نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے جن ارکان کو پھانسیاں دی گئیں، پاکستان ان پر ہمیشہ احتجاج کرتا رہا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان کو سفارتی سطح پر جواب دیا گیا ہو، ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو؟
میرے خیال میں تو وہی ہے، کیونکہ ہمارے جو ایکسپیرینس ہے، اور جو یہ جماعت اسلامی کے جو وار کرمنلز تھے ان کو جو پھانسی پر چڑھایا گیا، تو اس کے بعد پاکستان نیشنل اسمبلی میں پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی صاحب، تو ان کے لیڈرشپ میں جو ریزولوشن پاس کیے گئے، اس کے ذریعے اس کے ریئیکشن میں یا بہت سارے ہمارے کافی ریئیکشن ہوئے اور کریٹیکل ریئیکشن ہوئے۔ تو ظاہر ہے لاجیکل بھی ہے کہ ہماری طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے اور یا عوام کی طرف سے بھی کچھ ایک رویہ ہے جو ہمارے منسٹر نہیں جا رہے، وہی اس ریئیکشن کا ایک ریفلیکشن ہے۔
ڈھاکے سے یہ تھے سینئر صحافی بدر الحسن۔ بنگلہ دیش کی عدم شرکت اور پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں ساق تنظیم کا کیا مستقبل ہے، اس پر ہم نے بات کی پہلے بھارت کے ایک سابق سفیر ستیش چندرا سے، جو پاکستان میں دو مرتبہ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا سارک وزرائے داخلہ کانفرنس کے موقع کو استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں تعطل کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ستیش چندرا:
نہیں، بات ایسی ہے کہ یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ جو تھا، یہ اصل میں شروع ہوا تھا جب میں پاکستان میں تھا 1998 میں۔
جی،
اس وقت کا یہ پلاننگ تھا کہ یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوگا، پرنتو کیا ہوتا رہ گیا ہے اس وقت سے آج تک کہ اتنی ٹیررزم ہو رہی ہے، پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا کو ٹیررزم، اس کے کارن ڈائیلاگ پروسیس چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ہر دو تین سال میں، اور آج کل تو کنٹینیوس ہے، پاکستان کی سرکار ٹیررزم کو کانسٹنٹلی ایکسپورٹ کرتی رہتی ہے اور اس کو کانسٹنٹلی سپورٹ کرتی رہتی ہے۔
لیکن چندرا صاحب، یہ تو اس قسم کے اعتراضات تو پاکستان کو بھی ہیں کہ بھارت پاکستان کے بلوچستان میں صوبے میں اس طرح کی دہشت گردی کرتا بات ہے،
یہ غلط ہے، یہ پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کا سرکار کہہ رہا ہے، پرنتو یہ بالکل انکریکٹ ہے، क्योंकि कोई इंडियन एजेंसी ने बलूचिस्तान में कभी इंसिडेंट किया नहीं, और अगर करना चाहता तो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ होता ही नहीं, अगर करना चाहता, अगर कर रहा होता, क्योंकि बलूचिस्तान में डिसकंटेंट जो है जिस कदर है, क्योंकि सालों से जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में करता है सब दुनिया जानती है, अमेरिका में भी अभी यही चर्चा हो रही है, बिल्कुल गलत है। और आपके यहाँ से तो, पाकिस्तान के यहाँ से तो हमने लोगों को पकड़ा हुआ है, और आपकी सरकार
देखिए वो तो यहाँ भी सरकार कहती है कि कराची में भी पकड़े गए हैं रॉ के लोग, बलूचिस्तान में भी पकड़े गए।
हमने तो कसाब को पकड़ा है, उसको टेलीविजन अमेरिकन एजेंसी ने सपोर्ट किया, उन्होंने इंटेलिजेंस दी है कि ये हुआ। तो ये तो ये कहना कि हिंदुस्तान का जो रवैया है वो पाकिस्तान की तरह ही आतंक को सपोर्ट देना, ये सरासर गलत है, क्योंकि इसका कोई सबूत ही नहीं है।
अच्छा।
और इंडिया का अगर इंटेंट होता, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं, अगर आज को कोई इंडियन सरकार ये करना चाहे तो मैं आपको कह सकता हूँ एक दो साल में सब खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया जानती है कि क्या हुआ
जी। लेकिन चंद्रा साहब फिर इसका कोई हल तो इसका ढूंढना होगा, तो
एक
क्या
हल है
जी?
एक हल है, और वो हल बड़ा सिंपल हल है। अगर इंटेंट पाकिस्तान की ठीक है, नियत सही है, अब आपके यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट में इन्वॉल्व हैं अगेंस्ट इंडिया, जैसे हाफिज सईद, एक नाम कहते हैं दाऊद इब्राहिम, ये लोग दुनिया जानती है, मैं ही नहीं कह रहा, आप वेस्टर्न प्रेस में आपके दोस्तों से, पाकिस्तानी दोस्तों से पूछ लीजिए
जी। अब वो तो देखिए ना कि पाकिस्तान ने भी कहा कि वो भूषण साहब जो हैं वो वहाँ पर ईरान में बैठे हुए,
एक एक बंदे को आपने पकड़ लिया और उसका कोई हमें कॉन्सुलर एक्सेस तक नहीं मिल रही है उसको।
कंपोजिट डायलॉग के लिए आप ये समझते हैं कि ये जरूरी है कि जैसे कि भारत कह रहा है पाकिस्तान अपने यहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार करे, उन्हें कैद करे, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करे?
बहुत साफ है, आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म जिसे कहते हैं पाकिस्तान में बना हुआ है, और पाकिस्तान की पॉलिसी है गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, कि जो गुड टेररिस्ट हैं जो हमको सपोर्ट नहीं करते, हमें दिख नहीं करते दूसरे मुल्क को, और वो बनाए गए थे बहुत साल पहले जिया साहब के टाइम से बने हुए हैं।
तो आपको नहीं लगता कि अगर ये
नहीं ठीक हो,
अगर कश्मीर का मामला तय हो जाए तो फिर ये जिसकी आप शिकायत कर रही हैं दहशतगर्दी वगैरह खत्म हो जाएगी?
मैं तो आपको कोट कर देता हूं जो मुशर्रफ साहब ने कहा था, आपको याद होगा 1999 अप्रैल में उन्होंने कराची में स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने कहा चाहे कश्मीर भी सॉल्व हो जाए तो हिंदुस्तान से हमारी प्रॉब्लम हर वक्त रहेंगी। पॉइंट इज के पाकिस्तान जो है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो हैं कि डिस्ट्रॉय इंडिया, डैमेज इंडिया, हर्ट इंडिया, चाहे हम डूब जाएं यानी कि पाकिस्तान डूब जाए कोई हर्ज नहीं, अगर इंडिया को भी साथ ले जाएं तो ठीक है।
अगर हम सार्क पे थोड़ी सी बात कर लें कि हाँ, क्या सार्क जो हमेशा से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का यरगमाल बन जाती है, इसकी कोई भी इजलास, कोई भी कॉन्फ्रेंस, क्या इसमें कुछ नई हिकमत अमली, नई सोच, नया खून डाला जा सकता है कि ये एक फाल इदारा बन सके?
नहीं, देखिए जहाँ तक सार का सवाल है, अगर आप कोऑपरेशन देखिए, जो भी कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स हमने सजेस्ट किए हैं जो सारे मुल्कों को इन्वॉल्व करें, पाकिस्तान उससे पीछे हट जाता है, चाहे ट्रेड का मामला होए, चाहे मोटरवेज का मामला होए, कनेक्टिविटी वो नहीं देना चाहता, वो करना नहीं चाहता। तो ठीक है, सार्क है, चल रहा है, हम सोचते हैं कि ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसमें जब एक पार्टी की नियत खराब होए, जैसे पाकिस्तान की है कि फ्री ट्रेड वगैरह में वो चलना ही नहीं चाहता, मोटरवेज में कनेक्टिविटी करना ही नहीं चाहता, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे मुल्क क्या कर सकते हैं? तो हमने तो सोच लिया है हिंदुस्तान ने, चाहे पाकिस्तान चले आगे या ना चले, हमने तो गाड़ी चलानी है ना।
कैसे?
हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हमने क्या किया है
जी?
हमने जो जहाँ जहाँ हमारी कनेक्टिविटी है, अब हमने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के, इनको कनेक्टिविटी कर देंगे हमारी टेरिटरी के थ्रू।
پاکستان میں دو مرتبہ مقیم رہنے والے بھارتی سفیر ستیش چندر. ہم نے بھارت میں رہنے والے پاکستانی سفیر ریاض کھوکر, جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں, ان سے رابطہ کیا اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ایسے حالات میں جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں, سارک وزرائے داخلہ کانفرنس کی کامیابی کی کیا کوئی امید ہے؟
مجھے کوئی امید نہیں, اس لیے کہ دیکھیں جی, ہندوستان پاکستان کو ایکیوز کرتا ہے اور اس طرح پاکستان ہندوستان کو ایکیوز کرتا ہے, تو یہ معاملہ جو ہے خاص کر کے اس وقت جو ایٹموسفیئر ہے وہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے اس وقت کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے اور ہندوستان اب بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان ملوث ہے اور وہ لوگوں کو شہ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مناسب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس راؤنڈ میں کوئی خاص امید لگا سکتے.
ریاض کھوکر صاحب, یہ جو تعطل ہے, جو جمود ہے, اس کو توڑنے کے لیے آخر برف تو پگھلنی چاہیے نا, تو کوئی پاکستان کیا کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جس سے کم یہ برف پگھلنی تو شروع ہو؟
دیکھیے ہم نے تو بہت کوشش کی ہے, پاکستان نے بلکہ اتنی زیادہ کوشش کی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں لوگوں نے اور بہت سا ان کو کریٹیسائز بھی کیا ہے کہ جی آپ ہندوستان کے آگے بچ گئے ہیں اور آپ بہت کنسیشن دے رہے ہیں.
وہ تو وزیر اعظم مودی بھی آ گئے اس کے جواب میں, تو وزیر اعظم مودی بھی آ گئے تھے لاہور تھوڑی دیر کے لیے.
مودی صاحب جو آئے تھے وہ تو ایک پرسنل دعوت پر آئے تھے اور اس میں کوئی خاص یعنی کہ سیریس کوئی بات چیت کم سے کم ہمارے وزیر اعظم نے یعنی قوم کو تو نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی, تو لہٰذا اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی. جیسا ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے اچھا جسٹر تھا اور ایسے اگر حالات بہتر ہو جائیں کہ بھی ایک دوسرے یہ وزیر اعظم ایک دوسرے ملک کے آ جا سکے آسانی سے تو یہ تو اچھی چیز ہے, مگر وہ میرا مطلب اس میں کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ اس مرتبہ تو اس کانفرنس میں بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ بھی شرکت کے لیے نہیں آئے, جو پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کی ناراضگی کا ایک واضح کھلا اظہار ہے. ایسے حالات میں ساک کا کیا مستقبل ہے اب؟ مطلب پہلے بھارت تھا, اب بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہو گیا.
جی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ سارک سمٹ ہو اور اس کی تیاری اچھی ہو. یہ میٹنگ جو ہے یہ تیاری کے لیے ہے کہ سارک سمٹ کی تیاری کے لیے, مگر اس وقت اب دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات اس وقت اچھے نہیں ہیں اور وہ نہیں آ رہے اور یہ اچھا شگون نہیں ہے سارک کے لیے, اچھا شگون نہیں.
ایک ایک کر کے پاکستان اپنے سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی ہار نظر آتی ہے.
نہیں آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں نا دیکھیے, کیونکہ دیکھیے بنگلہ دیش میں ان کے حالات ایسے ہیں اور وہاں پہ جو انہوں نے بہت سے لوگوں کو بے بنیاد اور جسے کہتے ہیں نا کینگرو ٹرائلز کے اوپر انہوں نے لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں, تو اس وجہ سے جو حالات جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے کچھ تھوڑے بہت کشیدہ ہوئے ہیں, مگر ہم نے ضرور کوشش کی ہوگی, ہماری طرف سے دعوت نامہ گیا تھا ان کو. اب یہ اچھی بات تو نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں سارک سمٹ میں بھی وہ شیخ حسینہ آتی ہیں یا نہیں آتی, اور ہمارے سفیر بھی وہاں پر ایکٹیو تھے, انہوں نے ان کو بلانے کی کوشش بھی کی, اگر وہ نہیں آتے تو اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے.
پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جو بھارت میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں ریاض کھوکر. اور اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں آج دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی. کانفرنس کے اختتام پر وزارت خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی صحیح سمت میں اور پہلے سے زیادہ مؤثر ہے. اسلام آباد سے خدا نور.
اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کے 3 روزہ کانفرنس میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی صحیح سمت میں ہے. کانفرنس میں اس تاثر کو بھی رد کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں تنہا رہ گیا ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس کانفرنس کے اختتام پر خطاب میں وزیراعظم پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خارجہ پالیسی کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے.
مسٹر پرائم منسٹر، اس کانفرنس کے اختتام پر یہ جو تجاویز ہمارے پاس آ گئی ہیں ان میں پچھلے 3 سالوں میں ہماری کامیابیاں اور آنے والے 2 سالوں کے لیے وہ چیلنجز ہیں جن سے ہمیں نمٹنا چاہیے، لیکن ہماری 3 سالہ کارکردگی کو جب ہم نے جانچا تو وزیراعظم صاحب آپ خوش ہو جائیں گے کہ میڈیا میں ہمارے بارے میں جو رائے قائم کی جا رہی ہے اس کے بالکل برعکس ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ در حقیقت ہم اب پہلے سے زیادہ دوسرے ممالک کے مربوط ہو چکے ہیں اور پہلے سے زیادہ خود مختار ہیں۔
پاکستانی سفیروں کی یہ 3 روزہ کانفرنس اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے دفتر میں ہوئی، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی وزارت خارجہ کی بجائے پاکستانی فوج کے ہاتھ میں ہے۔
سیاسی حکومتوں پدی خبروں کے نشترے،
یہ آواز عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اکثر سیاسی حکومتوں کا خارجہ پالیسی میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس 3 روزہ کانفرنس کے ثمرات اس کے ہمسایہ ممالک سمیت پوری دنیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی صورت میں نکلیں گے، لیکن مبصرین کے خیال میں جب تک خارجہ پالیسی مکمل طور پر سیاسی حکومتوں کے سپرد نہیں کی جاتی کہیں پر بھی پاکستان کے تعلقات میں مثبت پیش رفت نہیں ہوگی۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایشبسٹن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج پہلا دن ہے اور مصباح الحق نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ دی۔ پاکستانی بالرز اسکور کے 100 رنز تک پہنچنے سے پہلے ہی انگلینڈ کی 3 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کپتان ایلسٹر کک 45 رنز بنا کر راحت علی کی گیند پر LBW ہوئے۔ سہیل خان نے ایلکس ہیلز اور جو روٹ کی وکٹیں حاصل کی۔ سہیل خان وہاب ریاض کی جگہ یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ پاکستانی ٹیم میں دوسری تبدیلی سمیع اسلم کی ہے، جنہیں شان مسعود کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ انگلینڈ نے انفٹ بین اسٹوکس کی جگہ اسٹیون فن کو ٹیم میں جگہ دی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم اپنی سرزمین پر 500واں ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے۔ ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان کنگسٹن میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم شکست سے بچنے کے لیے موسم سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے۔ چوتھے دن بھی بارش کی وجہ سے صرف 16 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا، لیکن اس دوران ویسٹ انڈیز کی 4 وکٹیں صرف 48 رنز پر گر گئیں۔ اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے اسے اب بھی 256 رنز درکار ہیں اور اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے گول میں شروع ہوگا۔ پالی کلے میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے 106 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ریو اولمپکس جمعے کے روز افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہوں گے، لیکن اولمپکس کے فٹ بال مقابلے آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ آج خواتین میچز کھیلے جائیں گے جبکہ مردوں کے فٹ بال مقابلوں کا کل سے آغاز ہوگا۔ برازیل کی قیادت نیمار کر رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ٹینس کھلاڑی اسٹین وارنکا نے کمر کی تکلیف کے سبب ریو اولمپکس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی رینکنگ کے ابتدائی 10 میں سے 5 کھلاڑی ریو میں موجود نہیں ہوں گے۔ روجر فیڈرر، میلوس رونش، ڈومینک تھیم اور ٹامس برڈش پہلے ہی مقابلوں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔
یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کی زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہو جانے کے بعد ملک میں گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس کے اطلاق کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں۔ یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کی 6 سرخیاں ہوں گی اور آج پیش کر رہی ہیں شمالہ خان۔
انڈین وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کی تنظیم ساک کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں، جبکہ اس اجلاس سے قبل آج سارک ممالک کے سیکرٹری داخلہ کا اجلاس ہوا. یورپی کونسل کے سربراہ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے قوانین کا احترام کرے. انقرہ میں ترکی کے وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد ان کا کہنا تھا کہ حکام بغاوت کے مبینہ منصوبہ سازوں کے خلاف اقدامات لینے میں حق بجانب ہیں. زمبابوے میں حکومت مخالف مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا ہے. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ملازمتیں ختم ہونے کے بعد وہاں پھنسے ہزاروں ایشیائی تارکین وطن محنت کشوں کی مدد کرے گا. اور انڈیا سے جانے والے ایمریٹ ایئر لائن کے ایک طیارے نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کی ہے. ایئرپورٹ حکام نے اگلے نوٹس تک تمام آنے اور جانے والی پروازوں کو معطل کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیڈمین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پہلے چلتے ہیں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں، جہاں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ام لشکر اور ام جرگے کے رضاکاروں اور رہنماؤں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. صرف مالاکنڈ میں اس سال کے پہلے 7 مہینوں میں ام لشکر اور ام جرگے کے کوئی 25 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے. صوبے اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ام لشکر اور ام جرگوں کے سینکڑوں افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امن لشکر اور امن جرگے کے لوگ ہراول دستے کا کام کرتے تھے، لیکن اب یہ رضاکار خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. گھروں سے باہر نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. سوات کے علاقے برابانڈا میں سوات قومی امن جرگے کے چند افراد بند کمرے میں اجلاس منعقد کرتے ہیں اور شام کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. جرگے کے ترجمان رحمت شاہ ساحل کا کہنا تھا کہ ان کے جرگے کا مقصد امن کا قیام تھا اور وہ تشدد کے واقعات کے خلاف تھے.
تقریباً بہت سارے ہوئے، 10-15 تو مجھے علم ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارا جو سوات قومی امن جرگے کا اہم شخصیت تھا بحری کرم، جس کا تعلق کزر بانڈے سے تھا، اور ان کے علاوہ جو بعد میں لوگ ٹارگٹ ہوئے تو مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں سوات قومی امن جرگے پر. مجھے سب سے بڑا زیادہ انعام الرحمان کو اور جتنے بھی جرگے کے لوگ ہیں ان کو تھریٹ سے اور شدید تھریٹ سے.
تو آپ کے جو امن جرگے کے لوگ تھے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی وجہ کتنے لوگ چلے گئے ہیں آپ کی یونین کونسل سے، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کیوں؟
ہمارے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک ہے، وہ قومی امن جرگے کے کس نے خیر بات نہیں کہا، لیکن ڈیفینس کمیٹی میں کمی آ رہی ہے، وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں.
کیوں؟
بس ان کی ٹارگٹ زیادہ ہو رہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ان کی ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں یا تو وہ شہید زیادہ ہوئے یا ملک سے نکل گئے ہیں باہر ملکوں میں، اس نے سیاسی پناہ لیے، اور چند لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے اور وہ کافی احتیاط سے کام لے رہے ہیں.
سابق دور حکومت میں امن لشکر اور امن جرگے قائم کیے گئے، ان لوگوں کو مسلح کیا گیا اور انہیں شدت پسندوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد امن لشکر اور امن جرگے غیر فعال کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا. اب خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ان رضاکاروں اور امن لشکر کے رہنماؤں کو شدت پسند چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں. گزشتہ مہینے دیر اور سوات میں 10 افراد کو ہلاک کیا گیا، جبکہ قبائلی علاقے جیسے مہمند ایجنسی میں بھی امن لشکر کے رضاکاروں اور رہنماؤں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ مالاکنڈ ڈویژن میں آپریشن کے بعد اب ایک مرتبہ پھر شدت پسند متحرک نظر آ رہے ہیں. سوات کے مختلف علاقوں میں ایسے پوسٹرز لگائے گئے ہیں جن میں ٹارگٹ کلرز کی تصویروں کے ساتھ نشاندہی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں اگر کسی کو معلوم ہو تو فوری طور پر اس کی اطلاع سیکیورٹی اہلکاروں کو فراہم کی جائے. سوات کے ضلعی پولیس افسر سلیم مروت نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح سوات میں بھی تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن پولیس اور دیگر ادارے شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں کر رہے ہیں.
جو انٹیلیجنس ہے اس کی رپورٹ کے مطابق لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف گروپ میں آئے ہوئے ہیں، علم پہاڑوں میں بھی ہے، مطلب جبہ کی طرف بھی ہے، مٹا ہے، اور ہر طرف ان کی پریزنس ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. ٹیکنیکل انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس اور ساتھ ساتھ ہماری جو علاقے کے مشران ہیں، وی ڈی سیز ہیں، تو ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی کہیں کہیں نظر آ رہی ہے، 2-3-4-4 کی شکل میں ان کی موجودگی نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کے پیچھے.
سوات میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے امن لشکر اور امن جرگوں میں لوگوں کو شامل کیا اور پھر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔
تو حکومت کو پہلی فرصت میں یہ چاہیے کہ جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں یا امن کمیٹیاں ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے، کیونکہ اگر یہ غیر محفوظ رہے تو علاقے کے امن کو ایک دفاتر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور جو امن ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے وہ امن دوبارہ خراب ہو سکتا ہے۔
جو امن کمیٹی کی جو رکن ہے، ارکان ہے، اس میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر لوگوں نے علاقہ چھوڑ دیا ہے اور وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
مبصرین کے مطابق حکومت نے امن لشکروں اور امن جرگوں کے قیام اور پھر انہیں غیر فعال کرنے کے فیصلے میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دہشت گردی کے واقعات پر تحقیق کرنے والے پروفیسر خادم حسین کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ذمہ داری کے اصول طے ہونے چاہیے تھے۔
ایک جامع پروگرام نہیں تھا، جس طرح ذمہ داریوں کی فہرست نہیں تھی، جس طرح اس کے لیے قانون نہیں بنا تھا، اسی طرح ان کے تحفظ کا کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ خود مقامی طور پہ وہ جو امن لشکر تھے یا امن کمیٹیاں تھیں یا امن جرگے تھے، مقامی طور پہ جب انہوں نے حکومت کے ساتھ یا سلامتی کے اداروں کے ساتھ تعاون شروع کیا تو انتہا پسند تنظیموں کے ہدف بن گئے، اور قانونی تحفظ کی عدم موجودگی کی صورت میں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے گئے، زیادہ خطرات کے شکار ہوتے گئے، جس کی اسے اب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میرے خیال ہے 100 سے زیادہ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے سوات میں، باجوڑ میں ہوئی ہے، جنوبی اضلاع میں ہوئی ہے، اور پشاور کے آس پاس جو لشکر بنے تھے ان میں بھی مسلسل ٹارگیٹ کلنگ ہوتی جا رہی ہے۔
قبائلی علاقوں میں کوئی واضح نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ شدت پسند پاک افغان سرحد کے خفیہ راستوں سے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امن لشکر اور امن جرگوں کے رضاکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اسی صوبے کے ایک دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال میں حکام نے بتایا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے داخل ہونے والی 5 مبینہ شدت پسند سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب چترال میں پاک افغان سرحدی علاقے اوستئی میں تھانہ بمبورت کی حدود میں پیش آیا۔ تھانہ بمبورت کے ایک اہلکار ہاشم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ کچھ شدت پسند رات کی تاریکی میں افغان علاقے سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، تاہم اس دوران سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی جس میں 5 شدت پسند مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر ضلع ہسپتال چترال پہنچا دیا ہے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سرحدی مقامات پر افغان علاقوں سے حملوں میں تیزی آ رہی ہے، جس سے مقامی افراد خوف کا شکار ہو گئے ہیں۔ تاہم فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مرنے والے افراد کا تعلق کسی تنظیم سے تھا یا نہیں۔ خیال رہے کہ چترال کے پاک افغان سرحدی علاقوں میں گزشتہ چند دنوں کے دوران یہ تیسرا حملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی سرحد پار سے آنے والی شدت پسندوں نے وادی کی لاش سے تعلق رکھنے والے 2 چرواہوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا، جبکہ ان کے 300 کے قریب مال مویشیوں کو بھی لوٹ کر لے گئے تھے۔ اس واقعے کے ایک روز بعد چند مسلح افراد سرحد پار سے پاکستانی علاقے میں دوبارہ داخل ہوئے اور وادی کیلاش کے مال مویشی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے، تاہم اس واقعے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ چند سال پہلے چترال اور دیر کے اضلاع میں سرحد پار سے پاکستانی سیکیورٹی چیک پوسٹوں اور شہریوں کو شدت پسند حملوں میں نشانہ بنانے کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی تھی، جس میں تقریباً 100 سے زائد افراد اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم ان واقعات میں اضافے کے بعد پاکستان نے اس سرحدی پٹی پر چترال سکاؤٹس اور فوج کے ریگولر دستوں کو تعینات کر دیا تھا، جس کے بعد ان حملوں میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کے دستے بدستور ان علاقوں میں تعینات ہیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
واضح رہے کہ چترال ایک پرامن وادی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں کے مقامی قبیلے کیلاش سے تعلق رکھنے والی خاتون سعید گل کیلاش سے پوچھا کہ کیا آپ نے حالیہ برسوں میں اس وادی میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہیں؟
یہ پیس فل لوگ تھے، ان کا کسٹم ٹریڈیشن جو تھے وہ اسی طرح سے فالو اپ ہو رہے تھے، لیکن ابھی جو چینجز آئی ہے وہ ان کے انوائرمنٹل چینجز آئے ہیں، ان کے ڈریسز میں چینجز آئے ہیں، اسپیشلی لڑکوں کے چینجز آئے ہیں اور وہ چیز جو چینجز آئے ہیں کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ ہم اسپیشلی ہم اس طرح کرتے تھے اب فریلی اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور دیہات میں کسی چھاؤں میں جا کے سو جاتے تھے بڑے آرام سے آرام فرماتے تھے اوپن ایئر. اب یہ اب یہ کہ اب ٹوریزم اتنا زیادہ پھیل گیا ہے, لوگ اتنے باہر سے آتے ہیں, لوگوں کی وجہ سے وہ چیز آپ نہیں ہے, وہ کوئی سیکریسی نہیں ہے وہاں پہ اسپیشلی فیمیلز کے لیے تقریباً ختم ہو چکے
ہیں. اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ سیکیورٹی کے بھی مسائل ہو گئے ہیں. اب
سیکیورٹی دیکھیں جس سیکیورٹی کے تو مسئلے آپ کو بھی پتا ہے, ابھی جو ریسنٹلی وہاں پہ ہوا ہے کیلاش میں, تو یہ ابھی پچھلے 2002 سے اگر میں پچھلے بھی بتاؤں تو 2002 میں جب وہاں پہ ایک گورے جو تھا وہ ایک زوالوجسٹ تھا اس کو قتل کیا گیا, اس کے ساتھ ہی ایک کیلاشی لڑکا تھا اس کو بھی قتل کیا گیا تھا جس کے 2 دن بعد لاش ملی تھی. اس پر گورنمنٹ نے کافی ایکشن لیا تھا, اس نے جو وہاں لوکل کسی کو ٹرمینیٹ کیا کسی کو. آفٹر دیٹ سیکیورٹی کے لیے کیلاش کو سیکیور کرنے کے لیے حکومت گورنمنٹ آف پاکستان نے آرمی وہاں پہ باؤنڈریز میں بھیجے.
اچھا آرمی آ گئی وہاں پر, یہ کب آئی؟
جب یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 2002 میں جب وہاں پہ یہ گورے کی قتل ہو گئی تھی اس کے بعد سے یہ میرے خیال سے وہاں پہ ان کا کیمپ بنا, وہاں پہ ان کا پورا جی ہاں.
فوج کے آنے کے بعد کیا وہاں پر سلامتی کی صورت حال بہتر
ہوئی؟ جی فوج کے آنے کے بعد وہاں پہ 2012 میں ایک اور واقعہ ہوا جس میں کچھ بکریاں بھی لے کے گئے اور ایک تلاشی ینگ لڑکے کو بہت تشدد کے ساتھ انہوں نے باؤنڈری پہ قتل کیا. ابھی ریسنٹلی جو ابھی کچھ دن پہلے جو وہاں پہ 2 بندوں کو بہت بری طرح سے قتل کیا گیا, اس میں 2 بندے مارے گئے, باقی دیریر ویلی کے سارے لوگوں کے بکریاں بھی وہ لوگ لے کے گئے اپنے ساتھ. اور یہ موقع اس طرح تھا کہ شندور کا محلہ تھا تو مطلب وہ سیکیورٹی سارا کچھ اس طرح چل رہا تھا کہ وہاں پہ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ اس طرح اٹیکس ہو سکتے ہیں, مار سکتا ہے کسی کو مار سکتا ہے. یہ انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہمارے آرمی فورس کو, ہمارے پولیس والوں کو, سب کے لیے انہوں نے ایک چیلنج بنایا کہ ہم آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں.
اچھا
تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایکشن ہوا ہے کہ ابھی ادھر وہاں پہ آپریشن جاری ہے.
گزشتہ 50 برسوں میں خاص طور پر جو کیلاش قبیلے کی آبادی ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے؟
فرق تو بہت پڑا ہے جی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ جس طرح سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے اسی طرح سے کیلاش کی آبادی بڑھ بھی رہی ہے, ڈیکریز بھی ہو رہی ہے, انکریز بھی ہو رہی ہے, لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں.
کنورٹ ہو رہے ہیں
جی ہاں, کنورٹ بھی ہو رہے ہیں اور ڈیکریز ہو رہے ہیں, انکریز وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ فیملی پلاننگ کی کوئی.
اچھا مطلب کیلاش قبیلے کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن اس میں سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, خود بخود ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا وہاں پر کام ہو رہی؟
جی اس کے ڈیفرنٹ ریزنس ہیں. ڈیفرنٹ ریزنس یہ ہے کہ 1980s میں جب شکیل دورانی ڈی سی بن کے چترال آیا تھا تو اس نے ایک رول بنایا تھا کہ یہاں پہ فورس کنورژن جو ہے وہ نہیں ہوگا, اگر کسی نے فورس کنورٹ کیا تو اس کے حساب سے اس کو جو ہے جیل ہوگا, اس پر کوئی دفعہ لگے گا, اس طرح کا انہوں نے ایک رول بنایا تھا. اس کے بعد سے جو فورس کنورژن جو نظر آ رہا تھا لوگوں کو وہ ختم ہو گیا, تو نظر آنے والی فورس کنورژن.
اچھا
اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ اگر آپ مجھ سے پوچھے جو میں ریئلٹی بتانا چاہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول سسٹم, اسکولنگ سسٹم جو ہماری ہے وہ مور اسلامک ہے, تو ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے.
نے کہا کہ اسکولوں کی جو کا سسٹم جو ہے وہ اسلامک ہے, یہ حال ہی میں ہوا, یہ کب سے ہوا, کیا پہلے تو یہ نہیں ہوا نا؟
مور اسلامک ہم یہ تو پہلے سے تھا نا, یہ تو ضیاء کے دور سے, جب سے اس نے اسلامیات کو کمپلسری کیا سارا کچھ کیا, یہ تو ضیاء کے دور سے آ رہے تھے, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, وہ اسکولوں میں نہیں جاتے تھے.
لیکن آپ لوگ آپ کے کیلاش قبیلے میں تو جب کوئی وہاں پر مسلمان نہیں تھا تو پھر وہاں پہ یہ اسلامیات کیوں نافذ کروائی گئی, اور کیا وہاں مقامی لوگوں نے آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا؟
ہاں وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی وہ کس طرح اعتراض کریں گے, وہ پڑھے لکھے ہیں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ہم سے زیادہ جو مسلمان ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے, 4,000 کیلاش پہ 14,000 مسلمان ہیں.
یہ کب سے ہے؟ یہ جو آپ نے 14,000 کا نمبر بتایا یہ کب سے ہے, پہلے سے ہے یا اب آہستہ آہستہ بڑھا ہے؟
جی بالکل، یہ ہے کہ ابھی جب ریسنٹلی 2009 ریسنٹلی تو نہیں کہہ سکتے، ریسنٹلی مجھے نہیں پتا، 2009 میں جب سروے ہوا تھا اس سروے کے حساب سے کیلاش کے لوگ جو تھے وہ 3802 ان کی، یہ مجھے فنگر اس پہ یاد ہے، ان کی پاپولیشن تھی، اور اس حساب سے جو مسلم کمیونٹی تھی وہ 10,000 سے اباؤٹ ہے. تو یہ باہر سے بھی لوگ آ گئے، اور کچھ لوگوں کو کیلاش کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو نورستان سے لا کر ہمارے ویلی کے ٹاپ پہ ان لوگوں کو انہوں نے بٹھایا کہ یہ کیلاش کو سیکیور کریں گے.
اچھا، مطلب کچھ لوگوں کو باہر سے لا کر بٹھایا گیا کہ یہ کیلاش کی حفاظت کریں گے.
جی،
اور وہ مسلمان تھے؟
وہ مسلمان ہے، بالکل مسلمان ہے. جی ہاں.
چترال میں وادی کیلاش کے مقامی قبیلے سے تعلق رکھنے والی سعید گل کیلاش جو کہہ رہی تھیں کہ وادی تبدیلیوں سے دوچار ہو رہی ہے. پاکستان کی صوبے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے ایک مرتبہ پھر لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم حکومتی کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حاضر سروس جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کرے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں پریس کلب کے قریب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیمپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے حکومتی کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے اس بیان کو سختی سے مسترد کیا کہ تنظیم نے کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ کمیشن کی کارکردگی مایوس کن ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے مسترد کیا.
جسٹس جاوید اقبال نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے کمیشن کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے. تنظیم ان کے اس بیان کو مسترد کرتا ہے. کمیشن کے ساتھ تنظیمی سطح پر ان کے ساتھ بیٹھ کر بھرپور تعاون کیا. کمیشن کا رویہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ انتہائی ناروا رہا ہے، اور لاپتہ افراد کے بازیابی کے حوالے سے ان کی کارکردگی مایوس کن رہا ہے.
نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ لاپتہ افراد کے متعدد کیسوں میں حکومتی کمیشن کے سامنے ثبوت اور گواہ پیش کیے گئے، لیکن حکومتی کمیشن نے ان پر ذمہ دار سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان کیسوں کو ہی خارج کیا.
تنظیمی سطح پر ہم نے اکثر کیسز میں شواہد پیش کیے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں پاکستان کے حکومتی ادارے ملوث ہیں، لیکن ان ٹھوس شواہد کے باوجود آج تک حکومتی کمیشن نے ان اداروں کے خلاف نہ ہی کوئی عملی اقدامات اٹھائے اور نہ ہی ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ حکومتی کمیشن کی سماعت کے دوران جن لاپتہ افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی حکومتی کمیشن نے ان کے کیسوں پر بھی کارروائی نہیں کی.
کمیشن میں سینکڑوں لاپتہ افراد کے کیسز زیر سماعت تھے کہ اس دوران ان کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئی، تو ان پر بھی مذکورہ کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کیسز کو کمیشن نے خارج کر دیا. تنظیم نے موقف اختیار کیا کمیشن ان کیسز کو خارج نہیں کرے، بلکہ ان پہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسانیت سوز جرائم میں ملوث اداروں کے خلاف کارروائی امر میں لائے، لیکن افسوس ہرگز ایسا نہ ہوا.
نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ سپریم کورٹ حکومتی کمیشن کو تحلیل کر کے اس کی جگہ پر سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کرے.
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اثر نو ایک عدالتی کمیشن تشکیل دے جس کا سربراہ سپریم کورٹ کا حاضر سروس جج ہو، اور اس میں اقوام متحدہ کے نمائندوں کے علاوہ انسانی حقوق کے نمائندے بھی شامل ہو.
نصر اللہ بلوچ نے دعویٰ کیا کہ ان کی تنظیم نے سپریم کورٹ کو بھی روان سال 7 اپریل کو حکومتی کمیشن کے بارے میں اپنے تحفظات اور اسے مسترد کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی سے متعلق درخواست دینے والی سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی درخواستوں کے ساتھ ایسے دستاویزی ثبوت لے کر آئیں جو پڑھے بھی جا سکیں. الیکشن کمیشن نے حکم حزب مخالف کی 4 جماعتوں کی جانب سے پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام آنے کے بعد میاں نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے فل بینچ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی. پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار لطیف کھوسا نے اپنی درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے اپنے اثاثوں سے متعلق غلط بیانی سے کام لیا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ میاں نواز شریف نے اپنے اثاثے چھپائے جس کے بعد ان کے بچوں نے آف شور کمپنیاں بنائی جن کا ذکر پاناما لیکس میں بھی آیا ہے. سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ کیا یہ درخواست وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے سے متعلق ہے یا ان کے بچوں کو, جس پر سردار لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے بچوں کے بیانات میڈیا کی زینت بنے ہیں, جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ خرچے اور کاروبار سے متعلق اپنے والد پر ہی انحصار کرتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے درخواست گزار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے استفسار کیا کہ ان کے پاس اس بارے میں جو ثبوت ہیں وہ پڑھ کر سنائیں, جس پر پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ یہ ثبوت پڑھے نہیں جا رہے. اس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب خود درخواست گزار سے یہ ثبوت نہیں پڑھے جا رہے تو عدالت ان ثبوتوں کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم کی نااہلی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے. حزب مخالف کی ایک اور جماعت پاکستان عوامی تحریک کے وکیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مالی بدعنوانی کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمے میں بھی نامزد ملزم ہیں, اس لیے ایسا شخص ملک کا چیف ایگزیکٹو نہیں ہو سکتا.
اگرچہ ہم نے تحریک قصاص بھی وہ شروع کی ہوئی ہے پولیٹیکلی, لیکن ہم نے تحریک قصاص کی جو گراؤنڈز ہیں وہ تمام گراؤنڈز کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم یہاں بھی اگر آئے ہیں تو انصاف کے لیے آئے ہیں کہ 14 لاشیں جو گرائی گئی تھیں, جو 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے, وہ لوگ انصاف مانگتے ہیں. تو اس ایف آئی آر کے بعد ایک وزیر اعظم جو اینٹی ٹیررسٹ کی دفاع کے اندر وہ جو دہشت گردی کی ایف آئی آر میں ملوث ہو, تو آرٹیکل 5 جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئین سے وفاداری یہ ہے کہ وہ وہاں پہ نہ رہے.
نجکاری کے وفاقی وزیر محمد زبیر نے سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ حزب مخالف کی ان جماعتوں کے پاس ابھی تک ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ وزیر اعظم کو نا اہل قرار دلوا سکیں. انہوں نے کہا کہ حزب مخالف کی جماعتیں ہر معاملے پر سیاست کرنا چاہتی ہیں. محمد زبیر کا کہنا تھا کہ ان درخواستوں کا حال بھی سن 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات جیسا ہوگا, جس کے بارے میں حزب مخالف کی جماعتیں کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی تھیں.
4 مہینے سے واویلا میں چایا ہوا تھا اور تمام لوگ, بہت سے چینلز, بہت سے اینکر سپورٹ بھی کر رہے تھے اور ہر روز پیپر لے رہے تھے. آج ایک پیپر بھی نہیں تھا, ایک پیپر بھی نہیں موجود تھا, اور جو پیپرز لے کے آئے تھے وہ خود ان کے مطابق ریڈیبل نہیں تھے. تو اس حد تک پریپریشن تھی, لیک آف پریپریشن جس کو کہتے ہیں. اور یہ وہ پارٹیز ہیں جو حکومت میں آنا چاہتی ہیں اور ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں. 4 مہینے کے بعد یہ حالت تھی. شیخ رشید کے تو لائرز, مطلب میرا خیال ہے ان کا کافی مذاق بھی اڑایا گیا کہ وہ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے اور جو بیسک لیگل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی نہیں فلفل کیا تھا.
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف 7 اگست سے حکومت کے خلاف تحریک احتساب شروع کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس جماعت کی قیادت نے پاناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ میں بھی جانے کا اشارہ دیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ضوابط کار طے کرنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس اگلے 2-3 روز میں طلب کیا جائے گا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
بھارت چلتے ہیں جہاں زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہو جانے کے بعد ملک میں گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس کے اطلاق کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس آئینی ترمیم کو آج راجیہ سبھا میں منظوری کے بعد توثیق کے لیے ریاستوں کو بھیجا جائے گا. حکومت نئے ٹیکس کا اطلاق آئندہ برس سے شروع کرنا چاہتی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
اس آئینی ترمیم کو ٹیکس کے نظام میں اب تک کی سب سے اہم تبدیلی مانا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں پورا ملک ایک سنگل مارکیٹ میں تبدیل ہو جائے گا, بالکل یورپی یونین کی طرح. ملک کے کسی بھی حصے میں تیار ہونے والا ساز و سامان یا فراہم کی جانے والی سروسز پر ایک ہی شرح سے ٹیکس نافذ کیا جائے گا, اور نتیجتاً ہر ریاست میں الگ الگ ٹیکس دینے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. وزیر خزانہ ارون جیٹلی.
اٹ وڈ کنورٹ انڈیا انٹو ون یونیفارم اکنامک مارکیٹ ود اے یونیفارم ٹیکس ریٹ.
فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی سامان ہریانہ سے بن کر ممبئی جاتا ہے تو راستے میں پڑنے والی ہر ریاست میں کسی نہ کسی شکل میں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. ارون جیٹلی نے یہ بھی کہا کہ نئے قانون کے اطلاق کے بعد ٹیکس کی چوری روکنے میں مدد ملے گی, جس سے حکومت کی آمدنی بڑھے گی اور معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوگی.
انیبل اس ٹو چیک ایویژن and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. This would also be equitable in as much as the consuming
goods and services tax ki tajweez 10 saal se bhi zyada purani hai, lekin hukumat hizb-e ikhtilaf aur riyasaton ke darmiyan ikhtilafat ki wajah se iltawa ka shikar thi. ریاستوں کو خدشہ تھا کہ ان کی آمدنی کم ہو جائے گی اور کانگریس کو فکر ہے کہ حکومت آمدنی بڑھانے کی کوشش میں ٹیکس کی اونچی شرح نافذ کر سکتی ہے. سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم جنہوں نے سب سے پہلے اس ٹیکس کی تجویز پیش کی تھی.
But please remember we are dealing with an indirect tax. An indirect tax by definition is a regressive tax.
ان کا کہنا ہے کہ یہ بالواسطہ یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر سب کو یکساں شرح سے یہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا. حکومت کو غریب آدمی کا خیال رکھتے ہوئے ٹیکس کی شرح کم سے کم رکھنی چاہیے اور یہ کسی بھی حالت میں 18% سے زیادہ نہ ہو, ورنہ مہنگائی بڑھے گی اور نیا ٹیکس نافذ کرنے کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے گا. لوک سبھا میں بی جے پی کی اکثریت ہے اور وہاں یہ بل گزشتہ برس ہی منظور ہو گیا تھا, لیکن راجیہ سبھا میں حکومت اقلیت میں ہے, اس لیے اسے حزب اختلاف کی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی تجاویز ماننی پڑی ہیں. جنتا دل یونائیٹڈ کے لیڈر شرد یادو نے کہا کہ اس قانون سے بدعنوانی کم کرنے میں بھی مدد ملے گی.
اس جی ایس ٹی آنے کے بعد ایک بات مجھے محسوس ہوتی ہے لگاتار ہوتی, کہ کم سے کم بھرشٹاچار کے لیے یہ کئی ٹھکانے جب بن جاتے ہیں تو بھرشٹاچار بڑھ جاتا ہے. یہ ٹھکانے ذرا گھٹیں گے, اور جب ٹھکانے گھٹیں گے تو نشچت طور پر کم ہوں گے, تو بھرشٹاچار پر بہت جو ہے وہ اس پہ کمی آئے گی.
اتر پردیش جیسی کچھ ریاستیں اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہیں, لیکن جیسا پارٹی کے ایک رہنما نریش اگروال نے کہا, وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی کہ وہ اقتصادی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں.
نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا سمرتھن اس مارے کر رہے ہیں کہ یہ سندیش نہ جائے کہ سماجوادی پارٹی آرتھک سدھار میں کہیں روڑا بننا چاہتی ہے.
بل کے نافذ ہونے کے بعد جگہ جگہ قائم چنگیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جہاں سامان استعمال ہوگا یا خدمات فراہم کی جائیں گی, ٹیکس وہیں وصول کیا جائے گا.
یہ تھے دلی سے سہیل حلیم. شام میں حکومتی افواج نے ملک کے اہم شہر حلب کا محاصرہ کر رکھا ہے, جسے توڑنے کے لیے باغی مسلسل حملے کر رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبید ملک کی زبانی.
شام میں جغرافیائی اہمیت کے حامل شہر حلب سے حکومتی افواج باغیوں کا قبضہ ختم کروانے کے لیے بھرپور کاروائیاں کر رہی ہے. واضح رہے کہ شامی افواج کو روسی فضائیہ کی حمایت حاصل ہے. شہر سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق اس کاروائی میں زہریلی کلورین گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے شہر کے مختلف حصوں میں درجنوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور ان میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. برٹن گارڈن جو ایک غیر سرکاری تنظیم کے کارکن ہیں اور عراق اور شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر کام کر رہے ہیں, کا کہنا ہے کہ حلب سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق اب تک متاثر ہونے والے افراد کے زخموں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے.
We actually trained the people there and trained Dr. Zakari.
ہم نے حلب میں لوگوں اور ڈاکٹر زکریہ کو تربیت دی ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں زخمی ہونے والوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور کل ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حلب میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے, جن کے زخموں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کشیدہ صورتحال میں کلورین کا استعمال کیا گیا ہے.
حلب شہر میں جاری کشیدگی کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ شہر میں محصور ہو چکے ہیں اور متعدد مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. حلب کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ حکومتی افواج اور باغیوں کے درمیان جاری جنگ میں حلب کے لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے.
In the city there is like a very hard situation. Starting from the basic food, it's completely disappeared.
شہر میں بہت بری صورتحال ہے, کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبزیاں, کیونکہ یہ شہر کے باہر سے آتی ہیں اور محاصرے کی وجہ سے شہر میں ان کی قلت ہو گئی ہے. شہر میں زیادہ تر وہ لوگ پریشان ہیں جن کے بچے چھوٹے اور دودھ پیتے ہیں, مگر مارکیٹ میں دودھ ختم ہو چکا ہے. شہر میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے سفری سہولیات بھی نہیں ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں.
حلب شام کا تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے نہایت اہمیت کا حامل شہر تھا اور وہاں
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبید ملک. اس کے ساتھ ہی سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ٹام ووڈ نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق۔ ماہ پارہ ستر کو اب تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں ایک بار پھر عالمی خبروں کی سرخیاں ہوں گی، پیش کریں گے شمائلہ خان۔
انڈین وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کی تنظیم ساک کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں، جبکہ اس اجلاس سے قبل آج ساک ممالک کے سیکرٹری داخلہ کا اجلاس ہوا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ ان کے ملک میں ملازمت ختم ہونے کے بعد وہاں پھنسے ہزاروں ایشیائی تارکین وطن محنت کشوں کی مدد کرے گا۔ برونڈی نے ملک میں ایک سال سے زیادہ عرصے سے جاری سیاسی تشدد کو ختم کرنے کی کوششوں کے طور پر اقوام متحدہ کی پولیس کی تعیناتی کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کو کمزور کرنے کے الزام میں آج انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہوشی جین کو 7.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں جاپانی کارٹون سیریز ڈوریمون پر پابندی کے حوالے سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔